سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو متحد ہونے کی ترغیب دی ہے. آپس میں اختلاف، فرقہ واریت، شریعت میں یہ عمل بہت ہی برا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس میں متحد کیسے رہا جائے، اختلاف اور انتشار کیسے ختم ہو. اس کا اس آیت میں خود جواب موجود ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ بٹو. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو مسلمانوں کے اتحاد کا سبب بنتی، آج جتنے بھی فرقے پیدا ہو رہے ہیں اسی آیت کا سہارا لے کے ہو رہے ہیں. ہر نیا فرقہ اتحاد کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ آیت پیش کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، تو آپ نے اختلاف کر کے ایک نئی جماعت کیوں بنائی؟ آپ تو خود اختلاف کر رہے ہیں. یعنی جس نے کوئی نیا فرقہ بنانا ہو، اختلاف کرنا ہو، تو وہ مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ جتنے فرقے ہیں ان میں اتحاد پیدا کرے، ان کو قریب لانے کی کوشش کرے، یہ کام کرنے کے بجائے ایک نئی جماعت بناتا ہے اور اس نئی جماعت کو صحیح اور باقی تمام جماعتوں کو غلط. یہی تو فرقہ پرستی ہے. مجھے ارادہ، میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں اس آیت کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ فرقہ واریت در حقیقت کہتے کس کو ہیں، اور کتاب و سنت پہ عمل در حقیقت نام کس چیز کا ہے، اور اس آیت کو کس طرح غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث، پرویزی فرقہ بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی آیت سے سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. اور امام بخاری اور امام مسلم، امام ترمذی کی حدیثوں کی طرف توجہ نہ دو. یہ اجمیوں کی لکھی ہوئی حدیثیں ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کے دور میں بخاری کا وجود نہیں تھا، مسلم کا وجود نہیں تھا، ابو داؤد کا وجود نہیں تھا، یہ تیسری صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. مسلمان قرآن کو چھوڑ کے اجمیوں کی لکھی ہوئی ان کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے. احمقوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جو اجمیوں نے کتابیں لکھی ہیں تیسری صدی میں یا دوسری صدی کے آخر میں، یہ اپنے پیٹ سے نہیں لکھی، یہ اللہ کے نبی ہی کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے. لہذا ان کی اتباع نبی ہی کی اتباع ہے. لیکن لفاظی تو سمجھتے ہیں، آج کل چرب زبانی کا دور ہے، آپ لفاظی کر کے کسی چیز کو کچھ بھی بنا لیں. حدیث کا انکار کرنے والے وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اب اس موضوع پر ایک دھواں دار تقریر کر دیں گے. قرآن تو آسان ہے، اسے سیکھنے کے لیے مولویوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اسے سمجھنے کے لیے حدیث کا مطالعہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا ترجمہ پڑھو، جیسے لکھا ہے عمل کرتے چلے جاؤ، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے اور مسلمان قوم متحد ہو جائے گی. دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے. یہ لفاظی ہے، لفاظی. یہ احمق قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں اور 20 آیتوں کو چھپا دیتے ہیں. ایک منکر حدیث میرے پاس آیا، آیا کہاں، گھسیٹ کے لایا گیا، کیونکہ یہ کمبخت مولویوں کے پاس نہیں آتے، ان کو پتہ چل جائے نا یہ مولوی تھوڑا سا جمع تفریق جانتا ہے، نہیں آتے. میں بہت سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، بعض کا تعلق مسلک اہل حدیث سے، اہل حدیث میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض معتدل ہوتے ہیں، بعض تھوڑے متشدد ہوتے ہیں. بعض ایسے متشدد ہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مجھے کافر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتا، حدیث کا منکر ہے، لہذا کافر ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے اندھی. نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی تقلید، یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ بخاری میں لکھا ہوا ہے نبی رفع الیدین کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں کرو، تو یہ بخاری کی نہیں مانتا، پیغمبر کی بات نہیں مانتا، ابو حنیفہ کی بات مانتا ہے، لہذا یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. تو یہاں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر کونے میں جانے. ایسے نیک لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، حالانکہ رفع الیدین نہ کرنے والے کو کبھی کسی صحابی نے کافر قرار نہیں دیا. وبه يقول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنا بہت سے صحابہ کا عمل تھا، بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین کا عمل، یہ امام ترمذی کا قول ہے. وہ کیا تھے بھائی؟ ان کے سامنے کیا نبی کی حدیثیں نہیں پہنچی تھیں؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے رفع الیدین. تو میں اس کر رہا ہوں، ایک یہ لوگ آتے نہیں، بیٹھ کے بات نہیں کرتے. آج کل ایک جماعت المسلمین والے بھائی ہیں، انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، ایک فرقواریت پھیلا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اس وقت امت کو جو موٹی موٹی دین کی تعلیمات ہیں ان پر لانے کی ضرورت ہے، یہ پیچیدہ مسائل میں الجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اور ٹکڑوں میں بٹیں. عنوان یہ بنایا کہ فقہ حنفی میں اور حدیث میں تضاد. ہدایہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کی عبارت لکھی اور حدیث جو اس کے خلاف تھی وہ لکھ کے عوام کو ایس ایم ایس کیا. دیکھو فقہ حنفی کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ظاہر ہے عوام کے سامنے تو اس کا جواب نہیں ہوتا، لوگ ایک دم مشتعل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ حنفیہ ایسے کہتے ہیں، حدیث کی مخالفت. ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 ایس ایم ایس جب آئیں گے تو انسان تھوڑا سا متاثر ہو جاتا ہے. اور کسی کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایس ایم ایس کا جواب بیٹھ کے ایس ایم ایس کے ذریعے دے. ان کے پاس تو فالتو ٹائم بہت ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو دنیا میں جہاد کرنا ہے، نہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، نہ ان سے لوگ مسائل شرعی شرعی مسائل پوچھتے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے، الزمو جماعت المسلمین و امامہم، ساری دنیا کے سارے مسلمان جماعت المسلمین میں جو کیماری میں بنی ہے یا کھوکرا پار میں پتہ نہیں کہاں بنی ہے، وہاں اس میں آ جائیں. ان کا کام یہی ہے، اس کے علاوہ ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو ان کے پاس تو فالتو ٹائم بہت ہے ایس ایم ایس بھیجتے رہنا صبح شام، ہمارے پاس تو فالتو ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک کے ایس ایم ایس کا جواب ایس ایم ایس کے ذریعے دیں. تو ان لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ بیٹھو، بیٹھ کے محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ بات کریں گے اچھے ماحول میں، تو یہ نہیں آتے، جاہل عوام کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو الگ الگ مجلسوں میں لے جا کے پریشان کریں گے. تو وہ جو منکر حدیث تھا، حدیث کا انکار کرنے والا، اس کو زبردستی لایا گیا، بلکہ کمبخت پھر بھی نہیں آیا، مجھے یاد آیا فون پہ بات کروائی کسی نے، اسپیکر آن کر کے اس کی میری سے فون پہ بات کروائی. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے جب قرآن موجود ہے. تو میں نے کہا اس کو ذرا فون دو، میں بات کرتا ہوں اس سے اور اسپیکر آن کریں تاکہ آپ سب لوگ سنیں. تو وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جی اب پکڑا گیا نا بیچارہ، ورنہ تو کہاں بات کرتا ہوں، آتے نہیں. آپ میں سے بھی جب کسی کو واسطہ پڑے تو گزارش یہ ہے کہ اسپیکر آن کر کے اس کو فون پکڑا دیا کریں کہ یہ مولوی سے اسپیکر آن ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے، ورنہ یہ پی جاتے ہیں، جو بات ان کے خلاف ہو نا اسے پی جائیں گے. تو وہ میں نے اس سے کہا کہ جی بات کریں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ساری فرقے اسی وجہ سے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو، قرآن میں خود لکھا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو، قرآن مراد اس سے. اور ولقد یسرنا القرآن للذکری، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کیا ضرورت ہے مولویوں کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے مدارس میں علم حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے حنفی شافعی مالکی حنبلی بننے کی؟ کیا ضرورت ہے اس قسم کی باتیں؟ میں نے اس سے کہا آپ اپنا دعویٰ واضح کریں، آپ کا دعویٰ یہ کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا میرے بھائی یہ جو آیت ہے نا اسی میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے. قرآن کہہ رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. فقہی مسائل، یہ چیز مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، فرض ہے، سنت موقعہ ہے، یہ تو فقہی مسائل، ان کے لیے قرآن کو اللہ نے آسان نہیں کیا. نصیحت کی باتوں کے لیے آسان، نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی باتیں جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر پیدا ہو. یہ باتیں قرآن پڑھنے سے یقیناً انسان کی سمجھ میں آتی ہیں. جب انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسا ہوتا ہے اور اللہ کے فرما برداروں کو کیسے عزت ملتی ہے، یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آئے گی. آخرت کی ہولناکیاں قرآن جب ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود بتائے گا کہ آخرت میں کیسی تباہ کاریاں ہوں گی، سمجھ میں آئیں گی آپ کے، اور آپ کا دل بنے گا، آپ کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہوگا. اللہ کی نعمتیں قرآن بیان کرتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، وہ اللہ ہے جو تمہیں مٹی سے بناتا ہے پھر پانی سے بناتا ہے، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برساتا ہے. اتنے انعامات، اتنے احسانات کر رہا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اس کی فرما برداری نہیں کرتے. ایسی آیات پڑھ کے اور سن کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے کہ بھائی جو اتنا دے رہا ہے اس کی مان کے چلنا چاہیے. یہ نصیحت کی باتیں قرآن میں بہت آسان، لیکن جو فقہی مسائل ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، نماز میں کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز سنت ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے پورا ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں جن سے روزہ برقرار رہتا ہے مگر ثواب کم ہو جاتا ہے، میرے بھائی یہ چیزیں آپ کو قرآن مجید سے پتا نہیں چلے گی. اس کے لیے قرآن میں دوسری آیت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر دیں کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے. آپ کھول کھول کے بیان کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور نبی کا کھول کھول کے بیان کرنے کو ہی حدیث کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی سمجھے بات؟ آ رہی ہے بھائی؟ نبی جب کھول کھول کے بیان کریں گے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کے بیان ہی کو تو حدیث کہتے ہیں. جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف قرآن کو دیکھوں گا، حدیث کو نہیں دیکھوں گا، تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، جھوٹا ہے اپنے اس دعوے میں کہ قرآن پر عمل کر رہا ہوں میں. تو لفاظی آج کل بات کو گھمانا، قرآن کا نام لے لے کے فرقے بنانا، یہ آج کل بہت ہو رہا ہے. اسی طرح بعض لوگ قرآن اور حدیث کے نام پہ فرقے بنا رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. آپ کے پاس آئیں گے کوئی کتاب لے کے، نماز میں جب جاتے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، رفع الیدین کرتے ہو، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے تو اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا. کچھ لوگ کرتے ہیں، میں ان کو چھیڑتا نہیں، میں نہیں کرتا تو وہ بھی مجھے نہیں چھیڑتے. امام شافعی کی اتباع کرنے والے یہاں بھی مسجد میں موجود ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ میں نے ان کو چھیڑا ہوں؟ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مجھے پتا ہے یہ اختلاف صحابہ کرام میں موجود تھا، بعض صحابہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض نہیں اٹھاتے تھے. 1400 سال سے حج ہو رہا ہے، یہاں لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں مسجد حرام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو وہاں حرم کے امام رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، 700-800 سال تک یہی رواج رہا ہے. کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں، اور اب وہاں حرم کے امام ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوا کیوں اٹھاتے ہیں، اور نہ ان کو ہماری نمازوں پہ کبھی اعتراض ہوا کہ کیوں نہیں اٹھا رہے. یا حاجیوں پہ پابندی لگائی ہو کہ جو حاجی یہاں آئے گا اور رفع الیدین نہیں کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ میرے خیال بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لہذا اختلاف تھا مگر فرقے نہیں تھے. صحابہ کرام میں بھی مسائل میں اختلاف تھا مگر فرقے نہیں تھے. بعض لوگ قرآن اور حدیث کا نام لے کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں امت کو، امت کو ضروری اور اہم مسائل سے ہٹا رہے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسائل سمجھنے کے لیے کسی عالم یا کسی مفتی کی اتباع ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن اور حدیث میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یہ دعویٰ بظاہر تو بہت ہی زبردست لگتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو قرآن حدیث میں آئے گا عمل کرتے چلے جائیں گے. صحیح ہے جیسے ملک کا دعویٰ ہے کہ جو قرآن میں آئے اس پر عمل کرتے چلے جاؤں. یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کی اتباع وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جو قرآن اور حدیث کی اتباع کے لیے کسی عالم کو رہنما اور رہبر نہ بنائے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے اتباع کرنا. قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کے لیے یا تو خود اتنے بڑے عالم بنو کہ قرآن اور حدیث کی کوئی آیت آپ کے ذہن سے مخفی نہ ہو، آپ عربی زبان سے بھی بحسن خوبی واقف ہو، آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ قرآن کا کون سا حکم منسوخ ہے اور کون سی آیت کس آیت کو منسوخ کر رہی ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے اور کون سی ناسخ ہے. نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا یہ ارشاد فلاں ارشاد کے مخالف ہے، پہلے کون سا ارشاد فرمایا تھا اور بعد والا ارشاد کون سا ہے، ان تمام باتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. آج اجتہاد کا جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان کو عربی زبان تک نہیں آتی، ترجمے پڑھ پڑھ کے قرآن و حدیث کا مطلب نکال رہے ہیں. پھر یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، اس میں آپ کو مہارت ہونی چاہیے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے تو امام بخاری کی اندھی تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے حدیث صحیح ہے، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہہ رہے ابن حجر نے لکھا ہے. میں نے کہا ابن حجر کی بات تو مانتے ہو، ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے؟ ہم اگر اب امام ابو حنیفہ کی بات مان لیں تو کافر اور مشرک، تم ابن حجر کی بات مان لو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ موضوع بہت طویل ہے، میں اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت اچھی طرح سے روشنی ڈالوں گا کوئی اور وقت، کہ یہ تقلید ہوتی کیا ہے، ائمہ کی اتباع کیوں کی جاتی ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ میں کسی وقت تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. ابھی فی الحال یہ بتانا مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث کا نام لے کے امت کو توڑا جا رہا ہے مسلکوں میں فرقوں میں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ فقہ حنفی کا کوئی ثبوت نبی کے دور میں ہے؟ دیکھیے میں اہل حدیث کے خلاف نہیں ہوں، میری یہاں نمازیوں میں بھی بہت سے اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ عقیدت احترام کے ساتھ ملتے ہیں، کسی کو چھیڑنا چھاڑنا مقصد نہیں ہے. لیکن اہل حدیث میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بعض معتدل اپنے کام سے کام رکھنا اور دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ یہ بھی قرآن اور حدیث ہی پر عمل کر رہا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بیماری ہوتی ہے خاص قسم کی بیماری وہ ختم نہیں ہوتی اتنے آرام سے، ایسوں کا علاج ضروری ہے. تو ایک آئے، واقعہ ذہن سے نکل گیا، کیا بتا رہا تھا میں جی، ہاں وہ کہنے لگے کہ یہ جو فقہ حنفی ہے اس کا صحابہ کے دور میں کوئی وجود ملتا ہے؟ کوئی صحابہ کے دور میں کوئی حنفی شافعی یا مالکی حنبلی ہو؟ میں نے کہا مسلک اہل حدیث کا کوئی ثبوت ملتا ہے صحابہ کے دور میں؟ اس نام کا کوئی مسلک ہو صحابہ کے دور میں؟ چپ ہو گئے. اہل حدیث کا تو ثبوت ملتا ہے، مسلک اہل حدیث کا ثبوت نہیں ملتا. اور اہل حدیث ان کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. تو جیسے مسلک اہل حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایسے مسلک فقہ حنفی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. مگر حنفی جن مسائل پر عمل کر رہے ہیں وہ تمام مسائل کا صحابہ کے دور میں ثبوت ملتا ہے. ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا صحابہ کے دور میں ثبوت نہ ملے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فروعی مسائل میں بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن اس وقت بھی ہر شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ امت کو مسائل بتائیں اور امت ان کی اتباع کرے. مصر میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا تاکہ وہاں لوگوں کو مسائل بتائیں. یہ نہیں کہا گیا کہ لوگ قرآن اٹھائیں اور جب حدیث سنیں اس پر عمل کریں. کس کو بھیجا گیا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو یہ زیادہ جانتے ہیں عوام کی نسبت، لہذا ان کی اتباع عین قرآن اور حدیث ہی کی اتباع ہوگی. کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا مفتی بنا کے تاکہ لوگوں کو مسائل بتائیں. لہذا کوفہ میں جنہوں نے عبداللہ بن مسعود کی اتباع کی، تو بتاؤ وہ قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی. وہ اس لیے عبداللہ بن مسعود کے نقش قدم پہ چل رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود ان کو قرآن اور حدیث ہی بتائیں گے، اپنے پیٹ سے کچھ نہیں بتائیں گے. مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی جاتی تھی. مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھے جاتے تھے. مذہبی آزادی اور بے لگام چھوڑ دینا کہ جاؤ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے قرآن حدیث سے عمل کرے، اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے. بلکہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جاہل آدمی نے مسئلہ بتایا، حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگائے کہ تو کون ہوتا ہے لوگوں کو مسائل بتانے والا، اس کا تو ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ مذہبی آوارہ گردی، ہر نوجوان بخاری لے کے بیٹھا ہوا ہے گٹر کے ڈھکن پہ، لوگوں کو بلا بلا یہ دیکھو اس میں رب الجن لکھا ہوا ہے، اس جہالت کی صحابہ کرام کے دور میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہر جاہل کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. یہ موضوع باہر نکلا کہ میں کسی وقت انشاءاللہ اس سے تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. ابھی صرف اتنی بات بتا دوں، اتنی بات کہ ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد ابن حنبل کی اتباع کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ فرقواریت پیدا نہ ہو. یہ فرقواریت پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو فرقواریت سے روکنے کے لیے. اور یہ کام آج ہم نہیں کر رہے، ہم سے پہلے امت جو یقیناً ہم سے زیادہ اچھے تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے. میں جلدی جلدی مختصر اس پر روشنی ڈالوں، پھر کسی اور وقت انشاءاللہ اس پہ طویل بیان کروں گا میں. دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے اور حضرت عمر نے آپ کو بھیجا کوفہ، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں اپنی ذات کو تم پہ ترجیح دیتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ یہ میرے پاس ہوتے تو مجھے اس سے علمی فائدہ زیادہ ہوتا، مگر اب میں اپنے فائدے پر تمہارے فائدے کو بولو بھائی ترجیح دیتا ہوں. علم کا سمندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کے فرماتے تھے کنیفن ملئ علما وفقہ، چھوٹا سا آدمی ہے مگر علم اور فقہ سے بھرا ہوا ہے. قد کے چھوٹے تھے, دبلے پتلے تھے, اتنی باریک پنڈلیاں تھیں کہ آپ اپنی شلوار آدھی پنڈلی تک نہیں رکھتے تھے, نیچے جھکاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی نبی تو آدھی پنڈلی تک شلوار رکھتے تھے, فرمایا کہ میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں کہ مجھے وہ پنڈلیاں دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے, اتنے دبلے پتلے چھوٹے سے. لیکن علم ایسے حاصل کیا, نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے چپک کے رہتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے سمجھتے تھے, کہ آپ نبی علیہ السلام کے گھر کے کوئی فرد ہیں. پوری زندگی علم حاصل کیا. آج کوئی جاہل ایسا ہے جو ان کے علم کے برابر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو علم کا مرکز بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں کوفہ کی طرف منتقل ہوئے اور مدینہ سے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, تو اتنے علماء کوفہ میں دیکھے, اتنے مفتیان کرام دیکھے, کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ ابن مسعود پر رحم کرے جس نے اس کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. مکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. اس وقت بھی غیر مقلد کوئی نہیں تھا کہ جس کی جو سمجھ میں آ جائے قرآن حدیث سے خود ہی عمل کرنا شروع کر دے, صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینکڑوں لوگوں نے علم حاصل کیا, جن میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. ان میں دو اصحاب کے نام بہت زیادہ مشہور ہیں, حضرت علقمہ اور حضرت اسود, جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. یہ وہ تابعین ہیں جن سے علم صحابہ کرام بھی حاصل کیا کرتے تھے, صحابہ بھی ان کی حلقوں میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت علقمہ اور اسود کو حضرت عبداللہ بن مسعود کا جانشین کہا جاتا ہے. جانشین وہی ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ علقمہ نے عبداللہ بن مسعود کا سارا علم اپنے سینے میں منتقل کیا ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے سینکڑوں شاگرد. لیکن آپ کی نیابت کس کو عطا ہوئی, نائب کون بنے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی. ابراہیم نخعی اور حضرت علقمہ یہ دونوں صحیح بخاری میں کے راویوں میں سے ہیں. اگر یہ دونوں نہ ہوتے بخاری کی بہت ساری احادیث سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے. امام بخاری کے مشائخ کے مشائخ کے مشائخ میں سے ہیں یہ لوگ. اور ان کا علم یقیناً امام بخاری رحمہ اللہ کے علم سے زیادہ تھا, لیکن چونکہ کسی کتاب کے مصنف نہیں ہیں لہذا احادیث میں امام بخاری پر اس لیے اعتماد کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے باقاعدہ احادیث کو جمع کر کے کتابی شکل دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری کا علم ان لوگوں سے زیادہ تھا. یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں جن کا علم یقیناً امام بخاری اور امام مسلم کے علوم سے زیادہ تھا. بتاؤ میرے بھائی, ابو بکر کے پاس, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو؟ بتائیے. حالانکہ حضرت ابو بکر سے تو چند حدیثیں منقول ہیں اور کوئی کتاب تو لکھی نہیں آپ نے. لیکن کوئی احمد یہ کہے کہ امام بخاری نے اتنی بڑی کتاب لکھی, لہٰذا ان کو حدیثوں کا علم زیادہ تھا, ابو بکر کو ہوگا تو بیوقوف اور احمد ہوگا. اسے کہا جائے گا حضرت ابو بکر جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزار دی, ان کے علم کا امام بخاری کے علم سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت علقمہ کے نائب کون بنے؟ ابراہیم نخعی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی حضرت علقمہ سے رجوع کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حبر هذه الامه, اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں. اور عبداللہ بن عباس کا سارا علم سعید ابن جبیر نے حاصل کیا ہے, مشہور تابعی ہے. سعید ابن جبیر کس کے پاس جانے کا مشورہ دیا کرتے تھے؟ اہل کوفہ کے پاس جانے کا. اس پہ میں انشاءاللہ, میں نے جیسے بار بار بتایا کہ میں کسی اور وقت تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ چاروں مذاہب کہاں سے آئے, کیسے نکلے, ان کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی. یہ ساری قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی بنیادیں ہیں جو آج چار مذاہب کی شکل میں دنیا میں رائج ہیں. یہ اپنے پیٹ سے بنائے ہوئے مذاہب نہیں ہیں. یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے نائب اور جانشین بنے ہیں. سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے علم حاصل کیا, مگر نیابت کس کو ملی؟ حضرت حماد الکوفی جو وہ بھی صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں، امام بخاری کے مشائخ کے مشائخ میں سے ہیں، حماد رحمہ اللہ تعالی اس وقت کوفہ کے سب سے بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مسعود کے دور میں بتاؤ کوفہ کا سب سے بڑا عالم کون تھا؟ بتائیے بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. جب حضرت علی آ گئے تو بھی حضرت، یعنی مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ تھا. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے حضرت علی کا علم زیادہ ہو، لیکن بہرحال اس کی گواہی دی گئی ہے. کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے جنہوں نے کوفہ میں علم کی نشر و اشاعت کی ہے. ان شاگردوں میں سب سے پہلا نام علقمہ کا آتا ہے. حضرت علی کا بھی علمی معیار کم نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کا علم اور تینوں خلفاء جو آپ سے پہلے گزرے تھے ان کے فیصلے، ان کے فتاوی، وہ تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں سے واقف تھے. اور جب کوفہ میں منتقل ہوئے ہیں تو اس خلافت راشدہ کے دور، مبارک دور میں ان تمام چیزوں کو اہل کوفہ پر نافذ کیا گیا. عملی طور پر اہل کوفہ نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں. اہل کوفہ اس وقت جو نماز پڑھا کرتے تھے وہی نماز بر صغیر میں بذریعہ جہاد آئی ہے، کیونکہ جب مجاہدین کوفہ سے اٹھ کے بر صغیر ہندوستان فتح کیا ہے تو صرف تلواریں لے کر نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ نمازیں اور روزے بھی لے کر آئے تھے. اس وقت بخاری نہیں لکھی گئی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت مسلمانوں نے کیا دیکھا؟ ان مجاہدین کو دیکھا جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھیں گے، اور آج تک ویسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. اس وقت بخاری دنیا میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو کیا لوگوں جہالت میں مبتلا تھے کیا؟ بتاؤ بھائی، کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا اس وقت؟ لوگوں نے دیکھا کہ جو تابعین اور تبع تابعین نمازیں جیسی پڑھ رہے ہیں یقیناً یہ نماز انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اور صحابہ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے بعد کوفہ میں سب سے بڑے عالم حضرت علقمہ تھے. حضرت علقمہ کے بعد کوفہ کے سب سے بڑے عالم حضرت حماد تھے. حضرت حماد کے بعد ابراہیم نخعی تھے. ابراہیم نخعی کے بعد کوفہ کے سب سے بڑے عالم، بولو بھائی، حضرت حماد تھے. اور حضرت حماد کے جانشین اور نائب کون بنے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں عبداللہ بن مسعود کے چند ایک اقوال کو چھوڑ کے باقی تمام اقوال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور فتاوی پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ لن تجزی رکعت واحدۃ قط، ایک رکعت نماز ہرگز درست نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ او ترى بواحدۃ، اللہ کی نبی نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے، اور آپ عبداللہ بن مسعود کے قول کو لیتے ہیں. میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے آپ نے حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے او ترى بواحدۃ، کہ نبی علیہ السلام ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. آپ کسی سے پوچھیں کہ او ترى برکعت کا یہ ترجمہ کس حدیث سے کیا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے؟ یہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ ترجمہ آپ کہاں سے لائے ہیں. او ترى کا معنی ایک رکعت وتر پڑھنا، اس پہ کون سی قرآن و حدیث کی آیت نازل ہوئی؟ او ترى کا معنی وتر پڑھنا نہیں ہوتا. اگر وتر پڑھنا ہے تو حدیث میں آتا ہے من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے اسے چاہیے کہ وتر پڑھے. ایک صاحب نے یہ حدیث سنی تو استنجا کر کے فوراً وتر کی نماز میں شروع ہو جائے بغیر وضو. ان سے پوچھا کہ کیوں کہہ رہے، حدیث میں آتا ہے جو استنجا کرے فلیوتر وہ وتر کرے، وہ وتر پڑھے. میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں مجتہد بننے کا شوق تو بہت ہے اور ائمہ پہ تان و تشنی کا شوق تو بہت ہے، مگر جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یوتر کا مطلب امام ابو حنیفہ نے جو کیا ہے اور خود سے نہیں کیا، عبداللہ بن مسعود سے جو ان کی طرف پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ یوتر کا معنی ہے جفت کو طاق بنا دینا. جب بھی کوئی کام طاق جفت عدد ہوتا ہے نا، جو دو پہ تقسیم ہو جائے، اور طاق کسی کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو، من استجمر فلیوتر کا مطلب جو استنجا کرے اسے چاہیے کہ یوتر اس میں ایتار کرے، تا قدر کے ذریعے کرے. کیا مطلب؟ تین ڈولے استعمال کرے یا پانچ یا سات یا نو، جب ڈولے استعمال نہ کرے. ہر جگہ فلیوتر کا ترجمہ بتر پڑے. میں نے اس سے کہا جو حدیث میں آتا ہے نا فلیوتر برکعتن، اس کا ترجمہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ایک رکعت بتر پڑے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک رکعت بتر کے ذریعے جفت کو طاق بنائے، ایتار کرے، طاق بنا دے ایک رکعت کے ذریعے. ہم دو رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے نہیں ہوتے، اس تیسری رکعت کے لیے ذریعے ان دو کو کیا بنا دیتے ہیں؟ طاق. بتر طاق رکعتیں ہوتی ہیں، جفت رکعتیں نہیں ہوتی. ایک دم گم سم یہ مشتہد ہیں، ہم ان کی اتباع کریں، ایسے جاہل ہو. میرا مقصد ابھی تین رکعت یا ایک رکعت بتر کو نہیں چھیڑنا ہے، بعض علماء کا وہ مذہب ہے. اور امام ابو حنیفہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاثین، تین رکعت کے ذریعے بتر پڑا کرتے تھے. لا یسلم الا فی آخرہن، اور آپ سلام صرف آخر میں پھیرتے تھے، دو کے بعد نہیں پھیرتے تھے. حدیث میں تطبیق دینے کے لیے یہ تعبیر کی ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی دو کے بعد بھی سلام پھیرتے تھے اور تین کے بعد بھی. وہاں امام ابو حنیفہ نے سلام سے مراد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی مراد لیا ہے. التحیات کو بھی تسلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ مراد کیوں لیا؟ تاکہ احادیث میں تطبیق ہو جائے. ان اعتراض کا جواب کسی اور وقت میں انشاءاللہ دوں گا. میں نے بتایا اس موضوع پر میں تفصیلی بھی، میں صرف تھوڑا تھوڑا تڑکا لگا رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا تڑکا، تاکہ جاہلوں کی جہالت سامنے آ جائے. بہرحال حضرت حماد رحمہ اللہ تعالی کے نیابت کس کو حاصل ہوئی؟ بولو بھائی، امام حنیفہ. اور امام ابو حنیفہ اس وقت کوفہ میں قرآن اور حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، حدیث کے بھی اور قرآن کے بھی. کیونکہ اس وقت عالم اس کو کہا ہی نہیں جاتا تھا جس کو حدیث کا علم نہ ہو. ایک جاہل مجھ سے کہنے لگا امام حنیفہ کو تو تجارت سے فرصت نہیں ملتی تھی، سترہ حدیثیں یاد تھیں. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، جس کو سترہ حدیثیں یاد ہوں اس کو اہل کوفہ میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء اپنا امام بنا لیں، یہ ممکن ہے؟ امام ابو یوسف جیسے محدث، امام ابو یوسف سے امام احمد بن حنبل نے 3 سال حدیث کا علم حاصل کیا ہے. کتنے سال؟ امام احمد بن حنبل کو تو محدث مانتے نہیں مانتے. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کے نام سے اتنی بڑی کتاب لکھی. اور امام احمد بن حنبل نے کس سے علم حاصل کیا 3 سال؟ امام ابو یوسف سے، جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے. شاگرد سے جب علم حاصل کیا جا رہا ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا. وہاں پر کیا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے گئے تھے امام احمد بن حنبل امام یوسف سے، یا کوئی سائنس سیکھنے کے لیے گئے تھے؟ ظاہر حدیث اور قرآن سیکھنے کے لیے گئے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے 2 مشہور شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف. امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے علم حاصل کرنے کے لیے امام شافعی نے باقاعدہ سفر کیا. دیکھیے، عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اسلامی تاریخ میں کوفہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کی طرف ہر فقیہ اور ہر محدث نے سفر نہ کیا ہو.